السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ زیبرانجھا، ایڈیٹرز ڈیسک پر ہیں بیجت جیلانی۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ نیوزی لینڈ میں دو مساجد پر حملے کا ملزم ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، اور پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے نیوزی لینڈ میں ہلاک ہونے والے 6 پاکستانیوں کی شناخت۔ اور اسی حوالے سے نئی دہلی سے یہ خبر،
نیوزی لینڈ کی دو مساجد میں حملوں کے بعد 5 بھارتی شہری لاپتہ، 2 کا سراغ مل گیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد پر حملوں کے مرکزی ملزم کو عدالت نے 5 اپریل تک ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزم کی شناخت 28 سالہ آسٹریلوی شہری برینٹن ٹیرنٹ کے نام سے ہوئی ہے، جسے حکام نے سفید فام نسل پرست قرار دیا ہے۔ ملزم کو جمعے کو کرائسٹ چرچ کی پولیس نے مساجد میں فائرنگ کے کچھ دیر بعد حراست میں لیا تھا، جسے ہفتے کو شہر کی ضلعی عدالت میں پیش کیا گیا۔ استغاثہ نے ملزم پر قتل کے الزامات عائد کیے ہیں، لیکن کبھی امکان ہے کہ 5 اپریل کو اس کی اگلی پیشی کے موقع پر اس کے خلاف مزید الزامات کی فرد جرم پیش کی جائے گی۔ پولیس نے جمعے کو فائرنگ کے واقعے کے بعد برینٹن سمیت 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا دیگر افراد کا بھی حملوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں جمعے کی نماز کے دوران ہونے والی فائرنگ سے 49 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے واقعے کو کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ مارے جانے والے تمام افراد مسلمان ہیں۔ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی آبادی کی شرح سن 2013 کی مردم شماری کے مطابق 1% سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ ملک میں 50,000 کے لگ بھگ مسلمان آباد ہیں، جن میں اکثریت دوسرے ملکوں سے آنے والے تارکین وطن کی ہے۔ پاکستان، بھارت، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، صومالیہ اور افغانستان کی حکومتوں نے حملے میں اپنے اپنے شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے حملے کے بعد سے لاپتہ 9 پاکستانیوں کی فہرست جاری کی ہے، جن میں ذیشان راجہ اور ان کے والد اور والدہ، راولپنڈی کے ہارون محمود سہیل شاہد، کراچی کے سید عریب احمد، سید جہاں داد علی، ایبٹ آباد کے نعیم راشد اور ان کے بیٹے طلا نعیم شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی فائرنگ سے النور مسجد میں 41 جبکہ لنوڈ کی مسجد میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ 1 زخمی ہسپتال میں دوران علاج جان بر نہ ہو سکا۔ سامعین، پاکستان کے دفتر خارجہ نے نیوزی لینڈ شوٹنگ میں 6 پاکستانیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس سے قبل دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لاپتہ افراد پاکستانی افراد کے ناموں کی فہرست جاری کی تھی۔ اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں علی فرقان۔
دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے حکام نے سہیل شاہد، سید جہانداد علی، سید عریب احمد، محبوب ہارون، نعیم راشد اور ان کے صاحبزادے طلا نعیم کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کے بعد سے لاپتہ 3 پاکستانیوں کو شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں، جن کو شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں جمعے کی نماز کے دوران ہونے والی فائرنگ سے 49 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حملے کے بعد 9 پاکستانیوں کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے ہفتے کو ملتان میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ میں تعینات پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر متاثرہ پاکستانیوں کی دادرسی کے لیے کرائسٹ چرچ پہنچ چکے ہیں اور وہاں کے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ٹویٹر پر لاپتہ 9 پاکستانیوں کی فہرست بھی جاری کی تھی جن میں سے اب 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ حملے میں شدید زخمی ایک پاکستانی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جن کی شناخت حافظہ آباد کے محمد امین ناصر کے نام سے ہوئی ہے۔ محمد امین ناصر کے صاحبزادے اور فائرنگ کے عینی شاہد یاسر امین نے کرائسٹ چرچ سے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کو واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی پارکنگ میں پہنچے ہی تھے کہ انہیں فائرنگ کی آواز سنائی دی، جسے انہوں نے نظر انداز کیا کیونکہ کرائسٹ چرچ میں اس قسم کی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔
پارک کر کے ابھی نکلے ہیں گاڑی سے، ایک گن شاٹ کی ایک آواز آئی ہے، تو اس ٹائم میں نے پھر شوٹر کو دیکھا، تو میں نے اپنے والد صاحب کو بولا میں کہ ادھر شوٹنگ چل رہی ہے، تو بھاگے ہیں۔ بس ابھی یہی کہہ رہے تھے گاڑی پہ، بالکل ہمارے سامنے آ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ ہم ہوں گے تقریباً 7-8 منٹ فاصلے پہ، ہوں بھاگنا شروع کیا ہم نے، بس اس نے پیچھے سے پھر فائر کی ہیں، تو میں تو اس میں سیف رہا ہوں، تو لیکن ان کو 4 گولیاں، ان کو 3 گولیاں ان کو لگی تھیں۔
یاسر امین نے بتایا کہ واقعے کے بعد سے کچھ پاکستانی لاپتہ ہیں اور اس وقت پاکستانی کمیونٹی کے افراد پریشانی میں مبتلا ہیں۔
کچھ ہمارے پاکستانی بھائی، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو ان کی تلاش میں ہیں کہ وہ کسی طرح آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، تو ساری پاکستانی کمیونٹی اور یہاں پہ ہائی کمیشن کے لوگ بھی ہیں، تو وہ سارے لوگ ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اس ٹائم۔
اپنے والد کی صحت کے بارے یاسر امین نے بتایا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن متاحال ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
ایک سرجری ان کی کل انہوں نے کی تھی، تو اس میں 2 گولیاں انہوں نے نکالی تھی باڈی سے، تو کیونکہ ان کا پھر بلڈ لاس کافی ہوا تھا، تو سرجری ان کو سٹاپ کرنا پڑی کل۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سرجری پھر ہم کل دوبارہ کر لیں گے تاکہ وہ تھوڑا وہ اسٹرینتھ گین کر لیں، تو آج پھر انہوں نے ایک سرجری اور کی ہے۔ کافی ہوپ فل ہیں ڈاکٹر، کافی بہتر ہے ان کی طبیعت۔
کرائسٹ چرچ حادثے میں لاپتہ قرار دیے جانے والے ایک اور پاکستانی راولپنڈی کے ہارون محمود کے قریبی عزیز ضیاء بٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہارون محمود نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے النور مسجد گئے تھے، جس کے بعد سے ان کے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔
ہارون کی وائف نے مطلب ہمیں بتایا تھا کہ جی وہ نماز کے لیے گئے تھے، اور ابھی تک یہ جو ہیں ان کی کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہارون سے ان کی مسز گئی ہیں ادھر ہاسپٹل میں، لیکن وہ پتہ یہی چلا ہے کہ وہ کسی کو ایکسیس نہیں دے رہے، ابھی باہر ہی کہیں بٹھایا ہوا ہے ان کو، لواحقین کو۔
اس واقعے کے ایک اور متاثرہ خاندان کے فرحان احمد نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار سید عریب احمد سے کل سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا اور ان کے تمام رابطہ نمبر بند مل رہے ہیں۔
ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عریب کو تقریباً 1.5-1.5 سال ہو گیا تھا نیوزی لینڈ میں، اور ابھی دسمبر کے مہینے میں وہ آئے تھے پاکستان اپنا ایک ایئر پورا کر کے، ٹینور پورا کر کے، تو بس کل کے حادثے میں جب وہ نماز پڑھنے گئے ہیں اس کے بعد سے وہ جو بھگدڑ مچی ہے اس پہ وہ مسنگ ہو چکے ہیں، فون ان کا لگ نہیں رہا ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔
تاہم بعد دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے ہلاک شدگان کی جاری فہرست میں ضیاء بٹ کے عزیز محبوب ہارون اور فرحان احمد کے رشتہ دار سید ادیب کے نام بھی شامل تھے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر جمعے کے روز ہونے والے اس دہشت گرد حملے کی مذمت میں پاکستان کے متعدد شہروں میں مذمتی ریلیاں اور تعزیتی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں ہونے والے حملوں میں 5 بھارتی شہری اور نیوزی لینڈ کے 2 بھارتی نژاد شہری بھی لاپتہ ہیں، اندیشہ ہے کہ وہ بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرین میں 2 حیدرآباد کے ہیں، جن میں سے ایک کے بھائی کو ویزا مل گیا ہے اور وہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں نئی سے دہلی سے سہیل انجم۔
اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں 7 بھارتی باشندوں کو بھی گولی لگی تھی، جن میں سے 2 کا سراغ مل گیا ہے اور وہ خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں، تاہم 5 دیگر افراد کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے 2 ہند نژاد شہری بھی لاپتہ ہیں۔ ایک ہند نژاد شہری کے والدین، جو کہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں لاعلم ہیں۔ وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام فرحاج احسن ہے اور وہ وہاں گزشتہ 7 برسوں سے کام کر رہا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ فرحاج احسن کی والدہ فاطمہ نے ایک نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے، ہم اس کے لیے پریشان ہیں۔ हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उसके अहल खाना की मदद करे। उन्होंने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि जख्मी होने वाला एक दूसरा शख्स जिसका नाम अहमद इकबाल जहांगीर है वहाँ एक अस्पताल में जेर इलाज है। उसके भाई खुर्शीद जहांगीर को वीजा मिल गया है और वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। खुर्शीद जहांगीर ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि वो आज रात रवाना हो जाएंगे। उनके भाई वहाँ 15 वर्षों से अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं और वो इस वक्त खतरे से बाहर हैं। उन्होंने अपने भाई की पोजीशन के बारे में बताते हुए कहा,
मैं एक सर्जरी हो गई सर, जो बुलेट इंजरी थी वो निकाले बता रहे थे, और जो कॉलर बोन की सर्जरी और एक बाकी है वो मंडे करेंगे बल्कि बता रहे थे, और मैं मेरे मदर के वीजे के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मिस्टर गॉडविन जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं बॉम्बे से, वो बहुत हेल्पफुल हैं और वो टाइम लिए हुए हैं पहले से कि बस आधे घंटे में मेरे मॉम का भी वीजा रिलीज करेंगे, तो फिर हम लोग शाम की फ्लाइट से निकल के जाएंगे वहाँ पर।
हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि दूसरे जख्मी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है।
दूसरा जो लड़का था वो जो सईदुद्दीन साहब की जो फर्जर है जिसका नाम फरहाज है, उसका पता नहीं चल रहा है, मिसिंग ही बता रहे हैं वो। मेरे इंडियन एम्बेसी के जिम्मेदारों ने मुझसे रब्ता किया और बोला कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी मिसिंग है वो।
खुर्शीद जहांगीर के मुताबिक उसका भाई खतरे से बाहर है, उसे सीने में गोली लगी थी। न्यूजीलैंड में भारतीय हाई कमीशन भारतीय मुतासरीन के बारे में तफसीलात जमा कर रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार के मुताबिक हाई कमीशन इंतजामिया के रबते में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि तकसीरी और जमहूरी समाज में नफरत और तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने न्यूजीलैंड की वजीर आजम के नाम एक मकतूब में कहा कि भारत दहशतगर्दी की तमाम किस्म की की पुरजोर मजम्मत करता है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
न्यूजीलैंड में जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ क्राइस्ट चर्च में, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कलीमुल्ला जो कि एक कम्युनिटी लीडर हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। क्लेमर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताइए इस वाक़े के बाद अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
अभी जो जो क्राइस्ट चर्च में लोगों में खौफ हरास तो है कि ये कोई पहले से इस तरह की कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि क्राइस्ट चर्च जैसे पुरअमन और न्यूजीलैंड जैसे पुरअमन कंट्री में इस तरह का वाकया, तो लोगों में थोड़ी सी इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि जो इवेंट्स अभी तक कोई क्लियर हमें पिक्चर नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आज के जब 24 आवर्स के बाद हमें एक सही सूरत हाल का अंदाजा हो जाए।
न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंदा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा 49 लोग हलाक हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो वेपन्स इकट्ठे इसमें यूज किए गए उसने लीगली वो हासिल किए थे। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जो नंबर ऑफ पाकिस्तानी जैसे आपने कहा उनके नामों वगैरह की शिनाख्त वगैरह हो गई है, पता चल गया है कौन लोग हैं?
नाम तो हमारे पास हैं जो कि हम मिसिंग थे। हॉस्पिटल से हमें जो जो इंजर्ड लोग मिले हैं ना, जो नाम मिले हैं, तो जो हमारे पास पाकिस्तानी थे जो के मिसिंग थे उनमें नाम नहीं है, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं जो कि हमें हॉस्पिटल से कि अगर इन जख्मियों में इनका नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो इनकी जो है डेड बॉडीज में वो बंदे हम उनको डेड बॉडीज में शुमार करते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमने खुद बजा तो खुद कोई कंफर्मेशन अभी तक लाइक नहीं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये पाकिस्तानी इनकी डेथ हुई है।
मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसा कि आपने कहा क्राइस्ट चर्च छोटा सा शहर है और उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटीज, उनसे क्या सपोर्ट आपको मिली है मुस्लिम कम्युनिटी को, उनका रिएक्शन क्या है इस सारे वाक़े के बारे में?
इनका तो जो अभी तो इट्स अ बिट अर्ली, लेकिन ये हमें जो के सब जो रिस्पांस मिला है वो अच्छा खासा वो पॉजिटिव एक मस्बत और लोगों की لائک مجھے کال آتے ہیں اور ہم سب کی لائک ایک ہمدردی کے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں لیکن اوور آل لوگوں کا رسپانس گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں لائک بڑا ہی کیئرنگ اور بڑا ہی سپورٹ ہو رہا ہے.
اس واقعے کے بعد جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, آپ مطلب گلی میں یا روڈز پہ بازاروں میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں, سیکیورٹی کیا ہے؟
سیکیورٹی کا تو یہ تھا کہ کل رات جمعہ کی رات تھی لیکن سڑکوں پہ ہو کا عالم تھا, کوئی ایک بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کر دی گئی ہے, پولیس ہر جگہ پر, پولیس کے ناکے ایریاز کورڈن آف ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا خوف و ہراس, تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا خاصا خوف و ہراس ہے کیونکہ لوگوں کے لیے یہ چیز جو تھا وہ کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ میں اس طرح کا ہوگا. تو یہ شاکنگ ہے, لوگ اب بھی ایک صدمے میں, ایک شاک میں ہے کہ یہ کیا ہوا. لوگ اس کو وہ نہیں کر رہے, ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے.
دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, یہاں پر بھی واشنگٹن ڈی سی بھی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی کچھ انہوں نے ویجل وغیرہ آرگنائز کیے ہیں. یہاں پر جب 9/11 امریکہ میں جب حملے ہوئے تو اس کے بعد مسلم کمیونٹی میں ایک جو چیز انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ باقی کمیونٹیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن زیادہ ہو گیا اور انہوں نے دوسری کمیونٹیز کو اویئر کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں, مسلم کلچر کے بارے میں انٹریکشن, اس کے لیے انٹریکشن انہوں نے بڑھا دیا اور وہ کانشیس ایفرٹ ہوا ہر جگہ پہ, ہر علاقے میں, ہر کمیونٹی میں. آپ اس واقعے کے بعد جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو مزید اپنے بارے میں بتانے کے لیے, اپنے مذہب کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آگے چل کے آپ کریں گے؟
ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بھی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ ہم جو یہاں کا جو نیوزی لینڈ جو کیوی سوسائٹی ہے کہ ان میں یہاں کے لوکل کے ساتھ, یہاں کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, ہماری ان کے ساتھ ایک طرح سے انٹیگریشن کی کوششوں کو اور تیز کر دے تاکہ لوگوں میں جو کہ ایک پرسیپشن ہے اسلامی فوبیا کا, تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو تاثر ہے کہ اسلام سے خوف کا وہ ظاہر کرنے کے لیے ہم کریں کہ ہم اپنے ان کے ساتھ انٹریکشن کو اور تیز کریں گے اور لوگوں کو یہ احساس کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہے, اور جو یہاں کے لوکل ہے جن کے ساتھ ریلیشن ہے, جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو وہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ ایک جو پرسیپشن, ایک پروپیگنڈا جو کریٹ کیا گیا ہے, تو وہ ان کو جانتے ہیں.
بہت شکریہ کلیم اللہ صاحب, کرائسٹ چرچ سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا, بہت شکریہ. نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں ہونے والے مہلک حملوں کو ہولناک قتل عام قرار دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جانب سے دلی ہمدردی اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے نیوزی لینڈ کے عوام کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے. اسی طرح نائب صدر مائک پینس نے ٹویٹر پر اسی قسم کے جذبات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہب کے ماننے والے افراد پر ہونے والے حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وائٹ ہاؤس نے گولیاں چلنے کے اس واقعے کو نفرت پر مبنی ظالمانہ حرکت قرار دیا ہے. جمعہ کے روز ہونے والی ایک اخباری بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ولنگٹن کے امریکی سفارت خانے نے حملے کی مذمت کی ہے اور امریکی عوام کی جانب سے متاثرین کے لیے اظہار ہمدردی اور لواحقین کے لیے دعائیہ کلمات پیش کیے گئے ہیں. پومپیو نے کہا کہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں نیوزی لینڈ کی حکومت اور عوام کو اپنی غیر متزلزل یکجہتی کی پیشکش کا عہد کرتے ہیں. نیو یارک سٹی کے میئر بل ڈی بلاسیو نے کہا ہے کہ وہ شہر کی مساجد کے گرد پولیس کی نفری میں اضافہ کر رہے ہیں, حالانکہ فی الوقت اس نوعیت کے کسی خطرے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. واشنگٹن میں ایک اخباری پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے سربراہ نہاد اواد نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر حقیقی خوف طاری ہے, جنہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سفید فام بالا دستی پہ یقین رکھنے والے اور بانوں اور سیاسی رہنماؤں سے چکنا رہیں۔ جو سفید فام بالادستی پر عمل پیرا ہیں، تاہم انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ نماز جمعہ کی عبادت میں ضرور شریک ہوں۔ اس واقعے کے بعد ہماری ساتھی نیلوفر مغل واشنگٹن سے متصل ریاست ورجینیا میں جمعے کی نماز کے وقت ایک مسجد میں گئیں اور وہاں مسلم کمیونٹی سے نیوزی لینڈ کے واقعے پر ان کا رد عمل معلوم کیا۔ آئیے سنتے ہیں۔
یہ امریکی ریاست ورجینیا میں قائم دار الحجرہ مسجد ہے جہاں پر اس وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والے واقعے پر اس مسجد میں اور مقامی مسجدوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے پر یہاں کے لوگ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔
مجھے ایسے بہت سے معصوم لوگوں کی ہلاکت پر افسوس ہے جو اس وقت عبادت کر رہے تھے۔
یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ نسل پرست لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت افسردہ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ لوگ اب زیادہ عقل کا مظاہرہ کریں گے اور ایسے نسل پرستانہ، متعصبانہ اور نفرت پر مبنی حملے کی تقلید نہیں کریں گے۔
اس مسجد میں آنے والوں کی ایک بڑی تعداد تارکین وطن کی ہے۔ صرف 4,000 لوگ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ دار الحجرہ اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر امام نعیم بیگ کا کہنا ہے کہ یہ مسجد ماضی میں بھی نفرت پر مبنی دھمکیوں کی زد میں رہی ہے اور نیوزی لینڈ والے واقعے کے بعد وہ مسلمان کمیونٹی کو یہاں متحد رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔
ہماری کمیونٹی میں لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے ہیں اس واقعے کی وجہ سے، اور ہم آج یہ میسج دے رہے ہیں لوگوں سے بات کر کے کہ ہمیں امریکہ کے اندر مسلم کمیونٹی کو اسٹرانگ ہونا ہے، اور یہ انفارچونیٹلی یہ واقعات جو ہیں وہ اب بڑھتے جا رہے ہیں۔
یہاں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ اس حالیہ صورتحال سے خوفزدہ ہیں، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر ہیں اور وہ اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے یہاں اس مسجد میں آتے رہیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، فالز چرچ، ورجینیا۔
امریکہ میں دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں میں نے بھی بیانات دیے ہیں، جن میں کئی ڈیموکریٹس ہیں اور 2020 کے صدارتی انتخابات میں شریک ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے نفرت اور شدت پسندی کی حرکات کی مذمت اور ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سینیٹر کملا ہارس نے اپنی رپورٹ ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ قتل عام ہے، ان کے خلاف جو عبادت گاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں یہ شیطانی اور بزدلانہ عمل ہے۔ کانگریس کے سابق رکن بیٹو روک نے کہا ہے کہ لاتعلقی کے اظہار سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سینیٹر برنی سینڈرز نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مل کر اس حملے کی مذمت کریں اور یہ کہ نفرت اور شدت پسندی کسی بھی شکل میں ہو قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مذہب کی بنیاد پر کسی کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین نے بھی اپنی ٹویٹس میں ان حملوں کی مذمت کیا۔ انہوں نے دعائیہ کلمات اور یکجہتی کے جذبات کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کرسٹین ایم نیلسن نے نیوزی لینڈ کی دو مساجد پر حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی اس ملک خاصا ہے، پرامن لوگوں پر عبادت گاہوں میں ہونے والے حملے قابل مذمت ہیں جنہیں کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملے کے بعد امریکہ کی مساجد کی حفاظتی انتظامات بہتر کیے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے محکمہ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دارالحکومت کی مساجد کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور حکام مذہبی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ گزشتہ روز ورجینیا کے علاقے فالز چرچ میں دارالحجرہ میں نماز جمعہ کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیو یارک میں کئی مساجد نے شہری انتظامیہ سے حفاظتی انتظامات سخت کرنے کی درخواست کی ہے۔ واشنگٹن کی مسجد محمد کے امام طالب شریف نے بتایا کہ جمعے کو فجر کے وقت نمازی مسجد میں آئے تو انہیں نیوزی لینڈ میں حملے کے بارے میں معلوم ہوا۔ امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز نے بھی مساجد کی حفاظت سے متعلق ایک خطابچہ تیار کیا ہے۔ وہ ہمارے ہمارے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے جو یہاں پر مسلم کمیونٹی کے رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو.
السلام علیکم, شکریہ جی.
یہ بتائیے یہاں پر امریکہ میں بھی مسلمان کمیونٹی کو اسی طرح کے تجربات کا سامنا رہا ہے جیسا کہ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے, یہاں پر بھی سفید فام بالادستی پر یقین رکھنے والے عناصر جو ہیں وہ متحرک ہیں. نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے تو یہاں پر مسلمان کمیونٹی نے کس طرح کا رد عمل کا اظہار کیا ہے؟
یہ بڑا ہی اندوہناک اور افسوسناک سانحہ ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. تمام ہی جو انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑے شدید دکھ اور غم سے یہ خبر سنی ہے. اور ہمارے یہاں انٹرنیشنل پیس مشن کے تحت ہم جمعہ کی نماز ہوتی ہے پیس ہاؤس میں, تو وہاں پہ جب لوگ آئے تو سب لوگ پریشان تھے اور کئی ایک نمازیوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ اپنے لوکل جو پولیس ہے اس سے رابطہ کریں کہ وہ ہمارے جو سینٹر ہیں ان کے ارد گرد جو سیکورٹی بڑھائیں. تو لیکن الحمدللہ یہاں کوئی ایسا خطرہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے. ایون 911 کے بعد بھی یہاں پہ کوئی اس طرح کے حالات نہیں بنے تھے. اور لیکن اس کے باوجود ہمارے علاقے کی پولیس جو ہے انہوں نے جمعے سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی انہوں نے وہاں پہ حاضری دی اور وہ آئے, اور کوئی ایسا واقعہ تو نہیں آیا. لیکن باقی ایک تشویش ہے کمیونٹی میں اور انہوں نے اس کو ایک خطرہ ضرور محسوس کیا ہے کہ یہاں بھی سفید فام بالادستی کی بات تو ہے, بار کیپ لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ. اور یہ ہم نے اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کل جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا جو رد عمل آیا انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس کو ایک ایکٹ آف ٹیررزم قرار دیا, اور یہ انہوں نے اس کو کہا کہ کسی بھی, اور یہ اب انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات جو ہے ہونی چاہیے کہ ٹیررسٹ جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کسی بھی مذہب میں کسی بھی وقت کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایکٹیو ٹیررزم کر سکتا ہے. اور اس واقعے نے اس کو اور بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے. اور ہم یہاں پہ پوری مسلم کمیونٹی نے ان کے لیے دعا کی گئی, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا, نیوزی لینڈ کے عوام کے ساتھ بھی اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بھی, اور جو وہاں کی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے جو اس پہ ریئیکٹ کیا ہے اس کو بھی بڑی اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے ہفتے کو کرائسٹ چرچ کے مہاجرین سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں مسلمان کمیونٹی کے نمائندوں سے سانحے پر تعزیت کی. دوپٹے میں ملبوس وزیر اعظم آرڈن کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ پورے نیوزی لینڈ کی طرف سے مسلمان کمیونٹی کے لیے محبت اور حمایت کا پیغام لائی ہیں. وزیر اعظم نے حملے کے بعد نیوزی لینڈ میں آتشین اسلحے کے کنٹرول سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کا بھی اعلان کیا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور کرکٹر اور ایک بڑا نام کرکٹ کی دنیا میں محسن حسن خان صاحب نے. ویلکم ٹو دی شو. محسن صاحب یہ بتائیے, سن 2009 میں پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تو کرکٹ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی. نیوزی لینڈ کے واقعے میں بنگلہ دیش کی ٹیم خوش قسمتی سے محفوظ رہی مگر انہیں ٹور اپنا کینسل کرنا پڑا. آپ کو کیا لگتا ہے اس واقعے سے کرکٹ کے لیے کرکٹ متاثر ہو سکتی ہے کسی طرح سے؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہمارے شہید ہوئے ہیں جس طرح اس نے ایک اتنا گھنونا ایک اقدام قدم اٹھایا ہے اور آ کے اوپن آؤٹ شوٹنگ کر کے شہید کیا اتنے مسلمانوں کا, میرا ان سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کی فیملیز کے ساتھ میرا پوری دلی ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے, اس کو برداشت کر سکیں. جہاں تک آپ نے اس کی بات کہی, پاکستان میں بھی انسیڈنٹ ہو چکا تھا جس نے کرکٹ کو بہت ہیمپر کیا, اور آج تک ہم کوششوں میں لگے رہے ہمارے کرکٹ بورڈ اور سب کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آئے. بات دیکھیے, اس وقت کرکٹ کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے انسانیت کی. چاہے کرکٹ ہو یا نہ ہو, بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی ہے, لیکن بات ہوتی ہے انسانیت کی. اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ نیوزی لینڈ نے کی گورنمنٹ اس کے اوپر بہت ایک اچھے اٹھا رہا ہے, اچھا قدم اٹھا رہا ہے. اور میں پرسنلی خود نیوزی لینڈ کم سے کم 5 یا 6 دفعہ ٹور کر چکا ہوں پاکستان ٹیم کے ساتھ. نیوزی لینڈ از اے بیوٹیفل کنٹری, ویری پیسفل کنٹری. لوگ وہاں کے بہت اچھے ہیں, بڑے کول مائنڈیڈ ہیں, بلکہ بہت مشہور ہیں ان کے کول مائنڈیڈنیس کا. اور اٹس اے بیوٹیفل کنٹری. تو یہ ایک پورے ملک کے لیے بدنامی, ایک شخص جو ہے پوری ملک کے لیے, پوری انسانیت کے لیے بدنامی کا سبب بنا ہے. اور انفارچونیٹلی میرے اپنے ہمارے مسلمان ہوں یا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں, اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آئی تھنک بہت افسوس کی بات ہے. بڑے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. تو کرکٹ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں انسانیت کے نام پہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے.
بہت شکریہ محسن حسن صاحب ہمیں وقت دینے کا.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ طویل دورانیہ کا پروگرام آپ کی دنیا سن رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امن عمل کے نتیجے میں افغانستان میں استحکام آئے گا اور خطے میں تجارت اور معاشی خوشحالی کا دور دورہ ہوگا. عمران خان نے جمعے کے روز افغان سرحد پر واقع باجوڑ کے شمال مغربی قبائلی ضلع میں ایک اجلاس جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے ہیں, اگر خدا کو منظور ہوا تو آئندہ چند دنوں کے اندر افغانستان میں ہمارے بھائی امن اور امان کی زندگی بسر کریں گے. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں امن آنے والا ہے. اس ضمن میں امریکہ اور طالبان باغیوں کے درمیان جاری مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے جمعے کے روز کہا کہ افغانستان میں امن قائم ہونے والا ہے. امریکہ کے طالبان کے ساتھ براہ راست مکالمے کا انتظام پاکستان کے سر جاتا ہے, جس کے بارے میں امریکی اہلکار کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں کے دوران اس میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے. مزید تفصیلات دیے بغیر عمران خان نے زور دے کر کہا کہ امن عمل کے نتیجے میں استحکام آئے گا اور خطے میں تجارت اور معاشی خوشحالی کا دور دورہ ہوگا, اور خاص طور پر افغانستان جو لڑائی کا شکار رہا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا. سامعین, اسی جو مذاکرات کا عمل ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے جرمنی میں مقیم افغان تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا کو, اور ان کے ساتھ ہمیں نیو یارک سے جوائن کریں گے جہانگیر خٹک جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید.
جی شکریہ ندیم.
ڈاکٹر یاسا, پہلے تو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے امریکی خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد کے بارے میں یہاں واشنگٹن میں سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ افغان حکومت کو کسی سمجھوتے میں شامل کیے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس بیان کا, یہ جو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے, اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ڈاکٹر یاسا, آپ کو میری آواز آ رہی؟
یہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی ڈاکٹر یاسا, آپ نے میرا سوال سنا, میں ریپیٹ کروں؟
جی میں نے آپ کا سوال سنا.
جی
ندیم صاحب, میرے خیال سے یہ جو ہماری حکومت ہے یہ کچھ اچھی نفسیاتی حالت میں نہیں ہے. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے, اور ان کی غیر موجودگی میں کوئی توافق بھی ہو سکتا ہے طرفین کے مابین. لیکن وہ میرے خیال سے کچھ جلدی میں ہیں, ان کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے مذاکرات جو کہ ابھی ابتدائی دور میں ہیں, گرچہ امریکہ اور طالبان کی طرف سے اس مسئلے پر جو ہے وہ بڑی امید کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ ابھی ابتدائی مراحل میں. ہماری حکومت کو جو ہے بہت زیادہ دس پاچگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آج انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیان پہ جو ہے وہ پاکستانی سفارت کو بھی احضار کیا تھا ہمارے وزارت خارجہ میں. میرے خیال سے وہ ان کو جو ہے وہ اس سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ مسائل کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جو ہے وہ بجائے کسی بیرونی نادیدہ قوت کے وہ خود سارے پروسیس کو سبوتاش کریں گے.
آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ڈاکٹر یاسا, میں ایک اور سوال ہے آپ کے لیے. پہلے میں جہانگیر خٹک سے پوچھنا چاہوں گا. جہانگیر, آپ کے نزدیک آپ جب دیکھتے ہیں یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جس طرح کا ایک انٹریکشن ہوا یہاں پر حمدللہ محب اور انہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا اور اس پر امریکہ نے اپنی جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا, اس ایپیسوڈ سے یہ جو مذاکرات کے لیے امریکی کوششیں ہیں کیا وہ انڈرمائن ہو سکتی ہیں؟
میری رائے میں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کاروائی سے جو 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 بیان بازی حمدللہ محب نے یہاں کی ہے اس سے تو میرا خیال ہے نہ صرف افغانستان کی حکومت کی پوزیشن پہلے سے بہت کمزور تھی, اس کو انہوں نے مزید کمپرومائز کیا خود ہی اپنے ہاتھوں, بلکہ میرے حساب سے تو انہوں نے طالبان کے اس آرگومنٹ کو بھی مضبوط کر دیا کہ یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے پیس, کیونکہ حمدللہ صاحب نے یہاں پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے جتنے بیان دیے ہیں وہاں پر وہ صاف ستھرا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جو ہے آپ ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جو کہ جو ہے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. جو بیان یعنی کہ انہوں نے دیے ہیں اس میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بائی پاس کر دیے. اور جس طرح یہ ڈاکٹر یاسا نے جس طرح ذکر کیا میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے زلمے خلیل زاد نے جو روڈ میپ دیا وہ بالکل واضح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چار نکات پر بات کر رہے ہیں اور ان چار نکات پر جب اگریمنٹ ہوگا اور اس میں ایک نقطہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا ہے, یعنی وہ وڈرال کا ایک ہے, سیز فائر کا دوسرا ہے, انٹرا افغان ڈائیلاگ کا تیسرا ہے اور چوتھا جو ہے وہ جو وہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہاں پر جو ہے افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونا دی جائے, اس قسم کی باتوں پر تو بات ہو رہی ہے. اور بیچ میں اس قسم کے بیان کا آنا اور ایک ایسے وقت آنا کہ جب زلمے خلیلزاد جو کہ امریکہ کا ٹاپ ڈپلومیٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پروگرس شو کر رہے ہیں اور پروگرس کو رپورٹ کر رہا ہے, تو اس وقت اگر کوئی بھی افغان آفیشل اس قسم کی بیان بازی کرتا ہے تو میرے حساب سے تو وہ بالکل اس پروسیس کو انڈرمائن کر رہا ہے. اور یہ ہم نے طریقہ پہلے بھی دیکھا تھا, دیکھیے جب پہلے مری میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ملا عمر کی خبر آئی اور پھر مذاکرات خراب ہو گئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی یہاں پر معاملات چل رہے ہیں اس میں افغان حکومت کو اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ آنا چاہیے, اور اسٹرینتھ اس کی یہی ہے کہ اس نے اپنا ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے اور اس روڈ میپ میں وہ پیس روڈ میپ وہ وار کا نہیں ہے, یعنی اس میں جو انہوں نے جو کورس آف ایکشن دیا ہوا ہے وہ کوئی جنگ کا ایکشن نہیں ہے بلکہ وہ بھی بات چیت کا ہے. تو اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اگر اور آپ امریکیوں کے ساتھ گزشتہ 18 سال سے کام کر رہے ہیں اور 18 سال میں آپ ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ امریکہ آپ کو 18 سال تک تو بائی پاس نہیں کر رہا تھا, جب افغانستان میں فائنل امن کی بات آئی اور جب افغانستان سے امریکی افواج کے باہر نکلنے کی بات آئی تو آپ نے جو ہے اس میں اپنی طرف سے خود ہی رکھنے ڈالنے شروع کر دیے. وہ شخص جو کہ اس پورے عمل کا ایک بنیادی کردار ہے اس کے اوپر آپ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. آپ نے اس وقت انگلیاں نہیں اٹھائیں جب وہ افغانستان میں موجود تھے, پہلے یو ایس امبیسڈر تھے پھر وہاں پر اس کے ایگزیکٹو کی پوزیشن میں انہوں نے کام کیا, اس وقت کچھ مسئلہ نہیں تھا, ابھی پھر آ رہا ہے. میرے رائے میں یہ پورے کے پورے عمل کو بہت زیادہ یعنی عمل کو تو کسی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے, میرے حساب سے افغان حکومت کی پوزیشن کو بہت زیادہ کمزور کر رہا ہے.
جہانگیر یہ بتائیے, ہاں بالکل یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ایپیسوڈ ہوئی یہاں پر اس سے کیا جو امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں؟
بالکل وہ کھل کر سامنے آ گئے, اور میرے حساب سے افغانستان کی حکومت بڑا ہی زیادہ امیچورٹی کا اظہار کر رہی ہے. دیکھیں بڑا نی جرک ریئیکشن آ رہا ہے, پاکستان کا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے کہ افغان بھائیوں کو امن ملے گا تو پاکستان کے امبیسڈر کو بلا لیا جاتا ہے پروٹیسٹ کے لیے, پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا بیان آتا ہے جس میں کہ افغانستان میں امن کی بات کی جائے تو اس کو بھی غلط طریقے سے لیا جاتا ہے. ٹوٹل سٹیٹ آف ڈینائل میں مجھے افغان حکومت لگ رہی ہے. 50% ملک کا انہوں نے گوا دیے, یہ ان کی اپنی دے ہے, دے آر ایڈمنسٹرنگ اس وقت دنیا کی سب سے کرپٹ حکومتوں میں سے ایک حکومت جو ہے وہ اشرف غنی ہیڈ کر رہے ہیں. نہ انہوں نے افغان عوام کو پیس دی, نہ انہوں نے افغان عوام کو ایک ٹرانسپیرنٹ حکومت دی, نہ انہوں نے افغان عوام کو کوئی ایسا لائے عمل دیا کہ جو ورکیبل ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ ہاکس بٹھائے,
کون سی کا
وہ ہاکس بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ طالبان کے ساتھ صرف جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں اگر یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع بھی ہو جاتا ہے تو مجھے اس میں بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل میں بیٹھے ہوں گے ان میں سے اکثریت تو ایسے لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں یقین ہی نہیں رکھتے. تو اگر وہ اس سوچ والے لوگوں کو نیگوشیشن ٹیبل پر لا کر بٹھانا چاہتے ہیں, اگر وہ نیگوشیشن ہوتے ہیں تو مجھے تو اس میں بھی بہت بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں. اور پھر تیسری بات دیکھیے کہ اشرف غنی کی اپنی پالیسیز نے افغان حکومت کو اور افغانستان کی معاشرے کو مزید پولرائز کر دیے. آپ دیکھیے ڈاکٹر عبداللہ کا بیان فوراً آ گیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ سینسیبل بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک میجر پارٹنر ہے, آپ کو ہر ایک چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں, یو او یور گورنمنٹ ٹو امریکن سپورٹ, آپ انہیں کے بارے میں شک کا اظہار کر رہے ہیں اور اتنا پبلکلی کر رہے ہیں, یہ تو نہ ڈپلومیسی کی ڈپلومیٹک نارمس کے بھی خلاف ہے, اور ویسے بھی جو آپ کے درمیان ہمیشہ الائز میں اختلافات ہوتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے حساب سے, لیکن ان کا اس طرح پبلکلی جو اظہار ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت
بالکل. بہت شکریہ جہانگیر خٹک ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر یاسا, یہ جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں محب صاحب, انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ خلیل زاد جو ہیں ان کا ایک ذاتی ایجنڈا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں, جو صدارتی انتخابات جولائی میں ہونے ہیں, اور وہاں پر ایک عبوری حکومت بنے جس کی قیادت ظلم خلیل زاد خود کریں. جب سابق صدر حامد کرزئی کو روس میں طالبان سے مذاکرات میں وہ شریک ہوئے, تب سے اس طرح کی کنسپیریسی تھیریز گردش کر رہی ہیں. ان سارے اس میں کتنا ویٹ ہے ان کنسپیریسی تھیریز میں کہ ظلم خلیل زاد ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, آپ کس طرح سے اس کو اسیس کرتے ہیں؟
دیکھیے پہلے دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کا میں آپ کو ذکر کروں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ 90 کی دہائی میں جو اصلی فریق تھے لڑائی میں, ان ایک طرف طالبان تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ نارتھرن الائنس جو کہ متشکل تھی نون پشتون اقوام پہ, بڑی خونریز لڑائیاں ہوئی ہیں, اور یہ دو اصلی فریق ہیں. اور اس وقت جو طالبان اور نارتھرن الائنس کے جو سابقہ پارٹیاں ہیں وہ دونوں ایک پیس کے حوالے سے ایک ہی پیج میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اصلی فریق ہم ہیں, ہم نے لڑائی کی, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, کب تک لڑیں گے؟ تیسرا فریق جو اس میں کامن جو مین ہے, کامن مین بھی جو ہے وہ پیس چاہتا ہے. اب جو ہے اب غنی صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی آئندے کے افغانستان میں, وہ صاحب جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ جب انہی کو ایک دھاندلی سے بھرے ہوئے انتخابات کے نتیجے میں جب انہی امریکنز نے پریزیڈنٹ بنایا تو اس وقت تو بڑے خوش تھے. اب جو ہے وہ نئی نئی باتیں ابھر رہی ہیں, وہ میرے خیال سے وہ ایک نفسیاتی طور پر اس وقت صحیح اور سالم حالت میں نہیں ہیں, اور وہ جو ہے اپنے پرسنل ایجنڈے کے لیے یہ غنی صاحب ہیں جو پورے پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. اب آئے دوسری بات پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان جو ہے ایک بہت بڑا فریق ہے اس مسئلے کا. اب پیس کو تو شروع, اس ڈائلوگ کو تو شروع ہونے دیں, اس میں جو ہے کچھ اختلافی باتیں بھی ہیں تو وہ جو ہے مل بیٹھ کے شاید حل ہو. اگر نہ ہو تو آپ جو ہے ابھی سے پہلے دن سے کیوں اس کو سبوتاش کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے اگر طالبان نے آنا ہوگا تو ایک سیدھی سی بات ہے, وہ افغانستان کے آدھے حصے پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے, اور بہت سارے جو تحقیقی ادارے وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں. تو وہ آ کر آپ کے حکومت میں جو ایک وزارت حج و اوقاف اور ایک دو وزارت مذہبی امور لے کر کے وہ تو اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. اب آپ نے انتخابات کا آپ نے اعلان کیا ہے, تو اگر طالبان اس سیٹلمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو جو ہے ان کو تو مین اسٹریم میں تو شامل کرنا پڑے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیس کریں اور ان کو کہے کہ آپ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے؟ صحیح ایک منطقی سی بات ہے, کہ وہ بہر صورت جو بھی سیٹلمنٹ ہوگا اس کے نتیجے میں ایک انٹریم گورنمنٹ کو آنا ہے. غنی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس میں اب اردو کا ایک بہت اچھا وہ تھا, ایک محاورہ جس میں کہتے تھے کہ پدی کیا پدی کا شوربہ کیا. جی زیادہ اچھلنے کودنے سے فائدہ نہیں ہے, یہ عمل ناگزیر ہے اور اس پیس پروسیس کو کسی نہ کسی نہج پہ پہنچنا ہے.
یہ بتائیے, جولائی میں وہاں پر افغانستان میں صدارتی انتخابات ہونے کی توقع ہے. اس یہ جو ابھی جو ایک یہ جو ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں, کیا ان انتخابات کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا ہو رہی ہیں یا ہو جائیں گے ٹائم پہ؟
نیچرلی اب اس انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. افغانستان کے سارے انتخابات جو گزشتہ ادوار میں ہوئے سب بوگس تھے, سب دھاندلی ہوتے تھے سب میں. ابھی بھی کسی کو بھی اس پر اعتبار نہیں ہے کہ افغانستان میں کوئی الیکشن کے نام کی چیز ہے, نہ وہاں پہ کوئی منظم ووٹر لسٹ ہے, نہ کسی کو معلوم ہے کہ افغانستان میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کتنے واجد شرائط ہیں ووٹ کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک ڈرامہ رچا رہا ہے تاکہ پانچ سال کے لیے پھر حکومت کر سکے افغانستان میں. اب یہ جو ہے اتنے بڑے پروسیس کو آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا افغانستان کے سارے ہمسایہ ممالک اس میں انوالو ہیں. آپ جو ہے ایک الیکشن کا کیا ہے, الیکشن جو ہے 3 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس پروسیس کا کسی منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. وہ جو ہے صرف اپنے پرسنل گین کے لیے وہ الیکشن کو کہتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے تاکہ اس کو اوپن ہینڈ ملے اور وہ جو ہے پھر دھاندلی کے ذریعے 5 سال کے لیے پھر حکومت کر سکے, ورنہ اور کوئی منطق نہیں ہے اس بات میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا جنہوں نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
سامن, اپنے دورہ صدارت کا پہلا ویٹو استعمال کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے اعلان کو تحفظ فراہم کیا ہے. صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں اس خصوصی حکم نامے پر دستخط کیے اور امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے کانگریس کے اقدام کو معطل کر دیا ہے. صدر نے کہا کہ کانگریس کے پاس قرارداد منظور کرنے کی آزادی ہے, جبکہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے ویٹو کروں. خصوصی حکم نامے پر دستخط کے وقت قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکار اور ساتھ ہی ان بچوں کے والدین بھی وہاں موجود تھے جنہیں امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے جرائم پیشہ افراد نے ہلاک کیا تھا. صدر ٹرمپ نے کانگریس کے اقدام کو خطرناک اور ناعاقبت اندیشی پر مبنی قرار دیا. جمعرات کے روز کانگریس نے صدر ٹرمپ کے قومی ایمرجنسی کے اعلان کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا تھا, جس میں سرحد کی تعمیر کے لیے رقوم مختص کی گئی تھی, جبکہ سینٹ نے اس انتظامی حکم نامے کو 41 کے مقابلے میں 59 ووٹوں سے نامنظور کیا. سینٹ میں قرارداد کی منظوری کے لیے ڈیموکریٹس کا ساتھ تقریباً 1 درجن ریپبلکنز نے دیا تھا. صدر کے ویٹو کے بعد اب یہ معاملہ پلٹ کر کانگریس میں واپس آئے گا. صدر کے ویٹو کو مسترد کرنے کے لیے دونوں ایوان نمائندگان اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. ذرائع ابلاغ کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ آئندہ 10 روز میں 737 MAX طیاروں کے لیے نیا اور جدید سافٹ ویئر ریلیز کرے گی. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے نام ظاہر کیے بغیر دو ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ کمپنی اپنے 737 سافٹ ویئر کو جلد اپ گریڈ کرے گی. 737 MAX وہ طیارے ہیں جو ایتھوپین ایئر لائن اور لائن ایئر کے زیر استعمال تھے اور چند ماہ میں حادثات کا باعث بنے ہیں. بظاہر دونوں ایئر لائنز کے طیاروں کو ایک ہی جیسے مسائل کا سامنا تھا اور دونوں ٹیک آف کے چند منٹوں بعد ہی حادثے کا شکار ہوئے. ایتھوپین ایئر لائنز کے حادثے کے بعد دنیا بھر میں ایئر لائنز نے بوئنگ کے 737 MAX طیاروں کی پروازوں کو بند کر دیا ہے. ایتھوپین ایئر لائنز کے حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا بلیک باکس یا معلومات ریکارڈ کرنے والے آلات کو تحقیقات کے لیے فرانس بھیجا گیا ہے, جہاں ماہرین ان کا جائزہ لے رہے ہیں. معلومات کی جانچ پڑتال میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس حادثے میں طیارے میں سوار 157 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ روس میں عشروں سے مرد سیاستدانوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ عورتوں کو برابری کے مواقع دیے جاتے رہے ہیں اور امتیازی سلوک کے خلاف ان کا تحفظ کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی عورتوں اور مردوں کی تنخواہوں میں اب بھی بڑا فرق ہے۔ سن 2017 میں جب سے حکام نے سزاؤں میں نرمی کر دی ہے، گھریلو تشدد ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنتے ہیں سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں۔
آج کے روسی سیاستدان اپنے سوویت پیشروؤں کی طرح اکثر خواتین کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کا تحفظ کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں، عظیم روسی خواتین کے تعمیری حصے کے بغیر ہماری قوم کی ترقی کی تاریخ کا تصور مشکل ہے۔ یہ الفاظ تھے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ تاہم انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ روس میں عورتوں کی حیثیت کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنفی مساوات کے سلسلے میں سرکاری پالیسیاں بہتری کی متقاضی ہیں۔ روس میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن الینا پوپووا کا کہنا ہے، روس میں 2,10,00,000 افراد میں سے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، 67% خواتین ہیں۔ صنفی بنیاد پر تنخواہ کا فرق 27-30% تک ہے۔ یہ تھی روس میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن الینا پوپووا۔ انسانی حقوق کی مہم سے وابستہ افراد روس میں گھریلو تشدد کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں جو خاص طور پر مردوں کے ہاتھوں رونما ہوتے ہیں۔ سن 2017 میں ملک کی پارلیمنٹ ڈوما نے گھریلو جسمانی تشدد کو جزوی طور پر غیر تعزیراتی قرار دے دیا تھا، جس کے تحت خاندان کے کسی قریبی فرد کے خلاف پہلی مرتبہ سرزد ہونے والے جسمانی تشدد کے لیے جیل کی سزا کے بجائے جرمانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ خواتین کے حقوق کی علم بردار الینا پوپووا کہتی ہیں،
عام
طور پر ایک اوسط روسی خاندان کا بجٹ مشترک ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ عورت کو مارتا ہے اور پھر اسی کے پیسے سے جرمانہ ادا کرتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جب سے یہ قانون منظور ہوا ہے، گھریلو تشدد کی تعداد میں جن کی پولیس کو اطلاع دی گئی ہے، آدھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نیا قانون مدد لینے میں روسی خواتین کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جس سے المناک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ گھریلو تشدد کی شکار ایک خاتون کی والدہ اینا وربا کہتی ہیں، جب وہ میرے خوابوں میں آتی ہے، میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتی ہوں۔ میں اسے گلے لگاتی ہوں، اسے چھوتی ہوں، وہ مجھے گلے لگاتی ہے، میری اکلوتی چھوٹی سی بچی۔ اینا وربا کو اپنے 28 سالہ بیٹی الینا کی یاد ستاتی ہے، جسے اس کے شوہر نے خنجر سے 57 زخم لگائے تھے اور اسے 7 سال کے بیٹے کی باہوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اینا وربا کہتی ہیں، انہوں نے قتل کو قانونی شکل دے دی ہے، اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ وہ اپنی بیٹی کی موت کے لیے نئے نرم قانون اور پولیس کی جانب سے کاروائی نہ کیے جانے کو ذمہ دار گردانتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکام نے اس وقت شکایت کو نظر انداز کر دیا جب صفاکانہ قتل سے 4 مہینے پہلے پہلی بار الینا کے شوہر نے خنجر سے اس پر وار کیا۔ اینا وربا کے الفاظ، مجھے ایسا قانون چاہیے جو میری حفاظت کر سکے تاکہ مجھے اپنی اور اپنے نواسے کی زندگی کا خطرہ نہ رہے اور مجھے اس قاتل سے نہ چھپنا پڑے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کی ویب سائٹ کے مطابق روس میں ہر سال 1,60,00,000 سے زیادہ خواتین گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ ان میں سے صرف 10% پولیس سے رابطہ کرتی ہیں۔ بقیہ خواتین کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
اس ہفتے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی صورتحال میں حالیہ برسوں میں کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں ویگر مسلمانوں کو چین میں کیمپوں میں رکھنے پر بھی نکتہ چینی کی گئی ہے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں سنیے۔
سن 2018 میں دنیا بھر کے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ پہلے ہی ابتر تھا، وہاں یہ خلاف ورزیاں تسلسل سے جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے مسلم اقلیت سے سلوک پر چین کا واضح طور پر ذکر کیا۔
Today, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, and other Muslims
انہوں نے کہا آج 10 لاکھ سے زیادہ ویگر، نسلی قزاق اور دیگر مسلمانوں کو ایسے کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے جن کا مقصد انہیں ان کے مذہبی عقائد اور نسلی شناخت تبدیل کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ یہی بات اقوام متحدہ نے بھی کہی ہے کہ چین صوبے سنکیانگ میں ویگر مسلم اقلیت کو ایسے کیمپوں میں محصور رکھ رہا ہے جہاں انہیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ چین ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت گردی جڑ نہ پکڑ سکے۔ مگر اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر کیلی کری کہتی ہیں کہ کسی نسلی یا مذہبی شناخت کو دہشت گردی سے منسلک کرنا ناانصافی ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چین ایک کمیونسٹ ملک ہے اور وہ اپنی اقدار کے مطابق عمل کر رہا ہے،
اور ویسے بھی کیونکہ کمیونزم تھا چائنا میں بہت سٹرکٹ قسم کا کچھ عرصے پہلے تک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو یہ پالیسی ہے یہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کے تو خلاف ہے۔ اس کی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے اس سے کہ وہ مذہبی مائنورٹیز کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں وہ جاری رہے گا، وہ مذہب کے حق میں ہے نہیں، اگرچہ ان کا کمیونزم ویسا نہیں رہا جیسا کچھ عرصے پہلے تک تھا جب سوویت یونین تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کلچر تو وہی پریویل کرتا ہے نا ابھی تک۔
پاکستان چین کا قریبی ہمسایہ اور دوست ملک ہے، چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے موقف کی حمایت کر چکا ہے۔ دوسری جانب چینی ویگر اقلیت کے بارے میں پاکستان کا کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا، تاہم پاکستان کے سابق سفارتکار شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی پالیسی پر کاربند ہے۔
پاکستان کا نظریہ ان مسلمانوں کے لیے جو کہیں بھی رہ رہے ہوں وہ بڑا واضح ہے، اور اسلامک سولیڈیریٹی کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایک باقاعدہ پروویژن ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہوگی وہ دنیا میں اسلامک کازز کے ساتھ مکمل جو سولیڈیریٹی کا وہ ہے۔
شمشاد احمد خان نے چین میں ویگر مسلمانوں کے بارے میں اپنے مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
چائنا کی طرف سے ان مسلمانوں کو مکمل تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کی حالت جا کے دیکھیں، وزٹ کر کے دیکھیے، ان کے اب تو مجھے حیرت ہوئی، میں ابھی پچھلے سال گیا چائنا، وہاں ہر بڑے شہر میں مسلمان رستوراں کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں بے تحاشا بن گئی ہیں، اور بعض اتنی زبردست مسجدیں ہیں کہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہوں گی۔
شمشاد احمد خان کو اعتراض ہے کہ امریکہ نے دنیا بھر میں مسلمان اقلیت کے بارے میں بات نہیں کی، وہ زور دیتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کے ہر اس ملک کے بارے میں بات کرنی چاہیے جہاں مسلمان اقلیت مشکلات کا شکار ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
سامعین، پاکستان میں اس وقت ہفتے کی رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی دوپہر کے 11 بجے ہیں۔ آپ کے لیے ہفتہ وار طویل دورانی کے شو آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں کو ہوسٹ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستان سے مزید کچھ رپورٹس۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں قلعدم تنظیم جیش محمد کے رہنما مولانا مسعود اظہر کے بارے میں قرارداد پر چین کی طرف سے ٹیکنیکل ہولڈ ہے۔ اس معاملے میں اس طرح کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کارروائی کا ذکر میڈیا پر نہیں کروں گا۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کو سراہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 19 مئی کے بھارتی الیکشن تک مودی حکومت سے کچھ بعید نہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ملتان سے جمشید رضوانی۔
ملتان آرٹ کونسل میں ایک تقریب کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویٹو پاور رکھنے والے ممالک کا اثر رسوخ زیادہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سب ممالک سے بات کریں۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ امریکہ بھی علاقے میں امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ میں کل چین جا رہا ہوں اور عالمی